بہار سال
1979 کے موسم بہار میں میرے والد کو پیرس کی ایک یونیورسٹی کی جانب سے اسکالرشپ ملی اور ہم سب ان کے ساتھ پیرس چلے گئے۔ وہ سال میرے خاندان اور میرے ملک کے لیے بہت سے حادثات اور اہم تبدیلیوں کا سال تھا۔ ایران کے اکثر شہروں میں سڑکوں اور گلی کوچوں میں شاہ کے فوجیوں کے ساتھ عام لوگوں کی جھڑپوں اور مظاہروں کی خبروں نے میرے گھر والوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس وقت میری عمر 10 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ان تشویشناک ایام میں دن رات ہر وقت ہر جگہ صرف مظاہروں، مظاہرین کو کچلنے، جھڑپوں اور قتل عام کی ہی باتیں ہوتی تھیں۔ ان دنوں ہمیں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے توسط سے صحیح خبروں کا علم ہوتا رہتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ان دنوں ٹیلی ویژن پر شاہ کے فوجیوں کے ساتھ سڑکوں پر عام لوگوں کی جھڑپوں کے مناظر نشر ہوتے تھے، جنہیں دیکھ کر میری والدہ رونے لگتی تھی۔ بہرحال اس وقت ہر ایک اس بات کو سمجھ چکا تھا کہ ایران میں ایک عظیم تبدیلی آنے والی ہے، اور وہ تبدیلی اسی سال بہمن کے مہینے میں رونما ہو گئی۔ اس بات کو اب 30 برس گزر چکے ہیں۔ میں اس دوران مختلف بہانوں سے ایران آتی رہی ہوں، اور ہر بار مجھے اس بات پر تعجب ہوتا تھا کہ مغربی ذرائع ابلاغ سے ایران اور ایران کے اسلامی انقلاب کے بارے میں جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے وہ حقیقت سے کتنی دور ہے۔ اسی بات نے مجھے ترغیب دلائی کہ میں سیاسیات میں اپنی ڈاکٹریٹ کی تھیسس ایران کے اسلامی انقلاب اور اس کے آج کے حقائق کے موضوع پر لکھوں۔ میں جو ڈھیروں سوالوں کے ساتھ ایران لوٹی تھی، قریب سے انقلاب کو محسوس کرنا اور اپنے نوٹس، نیز تحقیقات کو براہ راست تھیسس میں شامل کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے استاد کے مشورے پر اپنی تحقیقات کو لائبریری اور فیلڈ ورک کے طرز پر شروع کیا۔ میں نے مختلف شعبوں میں انقلاب سے وابستہ خواتین اور مردوں سے ملاقات اور گفتگو کے ساتھ ہی کتب خانوں اور تحقیقاتی مراکز میں جانا شروع کیا۔ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ 2500 سالہ انتہائی طاقتور شہنشاہی حکومت، جسے عالمی سطح پر اکثر ممالک کی حمایت بھی حاصل تھی، کس طرح عوام اور مذہبی رہنماؤں کے ہاتھوں ٹوٹ کر بکھر گئی۔ اس انقلاب کی بنیادیں اور جڑیں کس چیز میں پیوست ہیں، اور کس طرح 30 برس گزر جانے کے باوجود یہ انقلاب اب بھی اپنی انہی ابتدائی اصولوں اور عقائد کے ساتھ اپنی راہ پر گامزن ہے۔ ان سوالوں کے جواب حاصل کرنے کے لیے میں کتابوں کی ورق گردانی کر رہی تھی اور بعض کتابوں کو غور سے پڑھ رہی تھی کہ ایک کتاب کی تمہید کے ایک پیراگراف نے میری توجہ اپنی جانب مبذول کرائی. اس پیراگراف میں لکھا ہوا تھا، ایک اہم عنصر جو اسلامی انقلاب کو رواں صدی کے دیگر اہم انقلابوں سے ممتاز بناتا ہے وہ اس انقلاب کی گہری جڑیں ہیں جو ایران کی گزشتہ تاریخ میں پیوست ہیں، اور اس انقلاب کا سب سے بنیادی موضوع اس میں تشیع کا کردار ہے. اس سلسلے میں ایران کے اسلامی انقلاب کے دستاویزات کے مرکز کے سربراہ جناب حسین یان کی باتوں نے اس موضوع کے بہت سے نئے پہلو میری نظروں میں اجاگر کر دیے.
انقلاب اسلامی
دنیا کے دیگر انقلابوں کے مقابلے میں ایران کے اسلام انقلاب کی کچھ ممتاز خصوصیات تھیں، جن میں شاید سب سے اہم اس انقلاب کی دینی ماہیت ہے کہ اس انقلاب میں مذہب نے جو محرک اور لوگوں کو اکٹھا کرنے والے عنصر کی حیثیت رکھتا ہے، یقینی طور پر انقلاب کو وجود بخشنے میں سب سے بنیادی کردار ادا کیا ہے. اسی طرح سے اس انقلاب کے بنیادی عنصر کی حیثیت سے مذہب یہ ظاہر کرتا ہے کہ مذہب تشیع جو اپنی پیدائش کے ساتھ ہی پاکیزہ قیادت اور اس کے قائدین کی خاص خصوصیت کے ساتھ، جو اسلام کے فرزندوں اور اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ شروع ہوئی تھی، تاریخ میں ہمیشہ ہی ظالم حکمرانوں کے خلاف اعتراض اور احتجاج کرنے والے گروہ کی شکل میں سامنے آیا ہے. امامت اور قیادت کے سلسلے میں مذہب تشیع کا یہ عقیدہ کہ عدل و انصاف امامت و قیادت کا جزو لاینفک ہے، اس مذہب کی ثقافت کے فروغ میں انتہائی اہم عنصر سمجھا جاتا ہے. اگر ہم موجودہ دور کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ناصر الدین شاہ قاجار کے ظلم و ستم کے خلاف آیت اللہ مرزا شیرازی کے دور حکومت میں تمباکو کی تحریک، انگریزوں کے خلاف علماء اور مجتہدین کی قیادت میں آئینی انقلاب کی تحریک، آیت اللہ کاشانی اور دیگر علماء کی قیادت میں تیل کی صنعت کو قومیانے کی تحریک اور اسی قسم کی دوسری تحریکوں کو اعتراض و احتجاج کے اس عمل کے نمونے کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ شیعہ مکتب فکر کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ عصمت اور انصاف کے حامل الہی رہنماؤں کو معاشرے پر حکمرانی کرنی چاہیے، اور یہ مکتب فکر ان خصوصیات کے بغیر کسی بھی حکومت کو غیر قانون سمجھتا ہے. یہ عقیدہ ہمیشہ تشیع کو ایک انقلابی حالت میں باقی رکھتا ہے، اور شاید دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ شیعہ مکتب فکر 1400 برسوں سے عدل و انصاف پر مبنی حکومت کے قیام کا منتظر رہا ہے، یہاں تک کہ شیعہ مکتب فکر میں پایا جانے والا انتظار کا عقیدہ، جس کے معنی یہ ہیں کہ کوئی بھی موجودہ حکومت شیعہ مکتب فکر کے مطابق قابل قبول نہیں ہے، اور وہ عالمی سطح پر ایک عادل حکومت کے قیام کا منتظر ہے، اپنے آپ میں ایک انقلاب آفری عقیدہ ہے. یہی سبب ہے کہ سن 1962 سے ایران میں شاہ کے خلاف شروع ہونے والی اسلامی تحریک کی لوگوں نے علماء پر بھروسہ کرتے ہوئے بھرپور حمایت کی. جب سماجی حالات، عوامی قیام اور آگاہ قیادت ایک ساتھ مل گئے تو پھر ایک تاریخی اور مستحکم جڑوں والی آئیڈیالوجی نے انقلاب کی شکل اختیار کر لی۔
تاریخی اور مستحکم جڑوں والی آئیڈیالوجی، یہ مستحکم جڑوں والی آئیڈیالوجی کیا ہے؟ کس طرح بعض نظریات کسی خاص وقت یا جگہ کے لیے ہی پیش کیے جاتے ہیں اور وہ وقت گزر جانے یا اس جگہ کے تبدیل ہو جانے کے ساتھ ہی اپنی ماہیت یا اثر کو کھو دیتے ہیں، لیکن اسلامی آئیڈیالوجی ہر حال میں اور ہر جگہ ایک ہی بنیاد پر استوار ہے، اور اس کی جڑیں بڑی مستحکم ہیں۔ شاید اس لیے کہ مذہب اسلام سیاست، حکومت، آئیڈیالوجی، انفرادی اور اجتماعی قوانین، جہاد، قضاوت وغیرہ کا مجموعہ ہے اور انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں پر توجہ رکھتا ہے۔ یقینی طور پر اسلامی انقلاب کی کامیابی میں بہت سارے عوامل کار فرما تھے، جن میں مذہب کا کردار سب سے اہم تھا۔
ان اہم عناصر میں سے ایک جنہوں نے ایرانی عوام کو اس مقام تک پہنچا دیا کہ وہ انقلاب برپا کر دیں، وہ رکاوٹ تھی جو ان کی ترقی و پیش رفت کے راستے میں کھڑی کر دی گئی تھی۔ اسی طرح پہلوی حکومت کی جانب سے عوام پر مسلط کردہ آمریت اور گھٹن کا ماحول بھی ایک اہم عنصر تھا۔ ایک دوسرا عنصر جو خارجی عنصر تھا، تاہم پہلوی حکومت میں ظاہر ہو رہا تھا، اغیار پر انحصار تھا۔ یہی سبب تھا کہ عوام نے گہرے ادراک کے ساتھ اپنے انقلاب کے اصلی نعروں کا انتخاب کیا تھا اور دوسرے ممالک پر انحصار کے مقابلے میں خود مختاری اور آمریت اور گھٹن کے ماحول کے مقابلے میں آزادی کا نعرہ لگایا، اور چونکہ وہ پٹھو اور عامر حکومت ان کے مذہبی، تاریخی اور قومی اقدار کو روندنا چاہتی تھی، اس لیے عوام نے اسلامی جمہوریت کی بات پیش کی۔ ان تینوں اہم مسائل کو عوام نے اپنے انقلاب کے دوران ایک نعرے کی صورت میں پیش کیا جو استقلال، آزادی، جمہوری اسلامی یعنی خود مختاری، آزادی اور اسلامی جمہوریت کا نعرہ تھا۔ اس نعرے سے عوام کی تحریک اور اس عظیم اور پرشکوہ انقلاب کی جڑوں کا پتہ چلتا ہے، یعنی اغیار پر انحصار، آمریت اور مذہبی اقدار کو روندے جانے کے مقابلے میں عوام اسلامی جمہوریت کے نعرے تک پہنچے تھے۔ میرے خیال میں خود یہ بات بڑے اہم پیغاموں کی حامل ہے۔ عوام نے جس نوعیت کی حکومت کا انتخاب کیا تھا وہ بہت اہم ہے۔ اسلامی جمہوریت میں جمہوریت اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ عوام ڈیموکریسی اور عوامی حکومت کے خواہاں ہیں، یعنی وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنا چاہتے تھے۔ جو لوگ سیاست میں دلچسپی رکھتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ڈیموکریسی یا جمہوریت ایک برتن کی مانند ہے جس میں کسی ایسی چیز کا ہونا ضروری ہے جو اسے قدر و قیمت عطا کرے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ دنیا میں لبرل جمہوریت ہے، سوشل جمہوریت ہے، ہماری جمہوریت مذہبی طرز کی تھی۔ بنابراین اسلامی جمہوریت کو، جسے قائد انقلاب اسلامی کے الفاظ میں اگر ایک نظریے کی صورت میں بیان کیا جائے تو دینی جمہوریت کہا جائے گا، یعنی ایسی حکومت کا بنیادی سہارا عوام کی دینی جمہوریت ہوتی ہے۔ مردم سالاری دینی ہیں۔
ایک اسلامی حکومت کا بنیادی سہارا عوام کی دینی جمہوریت ہے۔ شیعہ مذہب میں دین کیوں کر اتنی مضبوطی اور طاقت کے ساتھ عمل کرتا ہے؟ حتیٰ جب شیعہ علماء کے پاس باضابطہ طور پر حکومت نہیں تھی، تب بھی ان کا اثر حکام وقت سے بھی زیادہ ہوتا تھا۔ البتہ صفوی دور حکومت میں پہلی بار ایران میں شیعوں کی ایک ہمگیر حکومت تشکیل پائی۔ البتہ بہت جلد ہی صفوی حکومت کے سقوط کے سبب اس حکومت کا خاتمہ ہو گیا، اور اس کے بعد شیعوں کے سلسلے میں نادر شاہ کی غلط پالیسیوں کے سبب ملک میں پیدا ہونے والی افراتفری کے نتیجے میں ایران کے زیادہ تر جید علماء نجف کی جانب ہجرت کر گئے۔ شیعہ مذہب کے علماء نے عہد قاجار اور روس کے ساتھ ایران کی جنگ کے موقع پر اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا، اور ملک کے تحفظ اور دفاع کے لیے دشمن کے مقابل جہاد کا فتویٰ دیا، اور عوام کو اپنے ملک کی رکھوالی کی ترغیب دلائی۔ اس اقدام کے سبب ملک کو نجات حاصل ہو گئی، اور شاہ قاجار کو علماء کی طاقت کا اندازہ ہو گیا، جس کے سبب انہوں نے انہیں دربار میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ تاہم شیعہ علماء نے اس کی پالیسیوں سے مخالفت کی وجہ سے اس سے قریب ہونے اور اقتدار میں حصہ لینے سے انکار کر دیا، اور نجف بدستور شیعوں کے دینی تعلیمی مرکز کے دل کی حیثیت سے باقی رہا۔ آیت اللہ مرزا شیرازی کے فتوے کے فوراً بعد شیعہ علماء کی سیاسی اور سماجی زندگی میں ایک نیا موڑ آیا، اور اس واقعے کے بعد علماء بڑی حد تک معاشرے کی سیاسی جدوجہد کا جزو لا ینفق بن گئے۔ اس طرح مشرق اور مغرب کی انتہائی بے یقینی کے باوجود عوام کے مذہبی اقتدار کی مرکزیت کے ساتھ ایران میں اسلامی انقلاب کی جڑیں پھلنے پھولنے لگی۔
انقلاب اسلامی
مشرق اور مغرب کی بے یقینی کے درمیان اسلامی انقلاب معرض وجود میں آنے لگا، اور وہ ایک مسلسل تحریک کا باعث بنا۔ اس انقلاب نے اپنے عالمی اثرات چھوڑے، اور اس کا سب سے اہم کارنامہ ایک حکومت کی تشکیل تھی، جس کے بارے میں اس وقت کہا جاتا تھا کہ اس کا وقت ختم ہو چکا ہے، اور بہت پہلے ہی ختم ہو چکا ہے۔ در حقیقت اسلامی انقلاب عوامی اور دینی منگوں سے وجود میں آیا، اور ایک ایسی حکومت کی تشکیل پر منتج ہوا جس نے عملی طور پر یہ ثابت کر دیا کہ دینی جمہوریت کا قیام ممکن ہے۔ البتہ یہ بات میرے لیے تھوڑی حیرت انگیز ہے کہ بعض نام نہاد روشن فکر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دینی جمہوریت ہو ہی نہیں سکتی، یعنی ڈیموکریسی میں دین کے لاحقے کا اضافہ کیا ہی نہیں جا سکتا، جبکہ اگر آپ سیاسیات کے اکثر ماخذ اور ریفرنس کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ان میں عیسائی جمہوریت کو قبول کیا گیا ہے، اسی طرح مغرب میں اور یورپ میں عیسائی ڈیموکریٹک پارٹیاں موجود ہیں، لیکن نام نہاد روشن فکر یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ دینی جمہوریت بھی ممکن ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک مغالطہ ہے۔ اگر دنیا میں لبرل ڈیموکریسی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیموکریسی اور جمہوریت ایک ظرف کی مانند ہے، جس میں لبرل اقدار سما سکتے ہیں یا سوشل اقدار کو اس میں جگہ دی جا سکتی ہے، تو پھر اس میں دین بھی شامل ہو سکتا ہے اور اس کی خصوصیات باقی بھی رہ سکتی ہیں۔ اسلامی جمہوریہ کی تشکیل اور اس کے دوام نیز ترقی و پیش رفت نے عملی طور پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ دینی جمہوریت ایک حقیقت ہے اور اس کی اپنی خصوصیات ہیں۔ اس میں پیش رفت کے لیے پروگرام پائے جاتے ہیں اور منصوبے بھی ہیں۔ یہ حکومت عوامی امنگوں سے قائم ہوئی ہے، اور یہ اٹل حقیقت ہے کہ یہ اپنے آپ کو دنیا سے منوا رہی ہے۔
واقعیت اس کے ذرے خودشون نشون
معاشرے کے اسلامی اقدار اور عقائد کی جانب سے بے توجہی اور ان کے خلاف مہازارائی سن 1961 سے لے کر سن 1979 تک شاہ کی سلطنت کی سب سے بڑی خصوصیت تھی، اور یہی بے توجہی اسلامی انقلاب کے معرض وجود میں آنے کا سب سے اہم سبب بنی۔ شاہ کی حکومت نے اپنی ناآگاہی کے سبب ایک ایسے معاشرے میں مذہب اور علماء کے خلاف کارروائی کی جس میں 98% لوگ مسلمان اور 90% سے زیادہ شیعہ مذہب کے پیرو تھے۔ اس بے توجہی نے شاہ کی حکومت کے خلاف لوگوں میں غم و غصے اور نفرت کی لہر پیدا کر دی۔ اسی وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ اسلامی انقلاب کے مارز وجود میں آنے کے اہم اسباب میں سے ایک عوام کے ان سماجی اقدار اور عقائد کو پامال کیا جانا تھا جن کی جڑیں گہرائی تک شیعہ مذہب میں پیوست۔ شاہ کے اس اقدام نے 1961 کے بعد کے برسوں میں اس کے بہت سے مخالفوں کو دین اور اسلام سے متمسک ہونے اور شاہ سے مقابلے کے لیے ترغیب دلائی۔ شاہ کی جانب سے سیکولرزم کی تقلید، اسلامی ورثے کا انکار، عربوں سے نفرت، اسلام سے پہلے کے دور پر حد سے زیادہ فخر، اسلامی تاریخ کی شہنشاہی تاریخ میں تبدیلی، اپنی سلطنت کو قانونی جواز فراہم کرنے کے لیے تاریخی اور نظریاتی بنیادوں کی جستجو، ملک کے قوانین میں تبدیلی اور ان میں اسلام سے متعلق شقوں کو حذف کرنا، ایسے مسائل تھے جن پر معاشرے کے مذہبی طبقے سمیت مختلف لوگوں نے رد عمل ظاہر کیا۔
امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو 15 خرداد مطابق 5 جون 1977 عیسوی کو گرفتار کر لیا گیا، جس کے بعد ایرانی عوام نے شاہ کی حکومت کے خلاف مظاہرے کیے۔ اور دلچسپ بات یہ تھی کہ مظاہروں کے سلسلے میں کسی خاص گروہ یا جماعت نے انہیں کال نہیں دی تھی۔
به وجود در سال 56 که زبانهای
اس سے پوری تاریخ میں عوام اور مرجعیت کے تعلق کا پتہ چلتا ہے۔ اس تعلق کی گہری تاریخی جڑوں کے سبب ہی عوام کی جانب سے شاہ کی حکومت کے خلاف 15 خرداد کے قیام کے نام سے موسوم تحریک سامنے آئی، جس نے 1977 کے اواخر میں اسلامی انقلاب کی چنگاریوں کو شعلہ بنا دیا۔ یہ وہی موقع تھا جب لوگوں کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ شاہ کی حکومت جلاوطنی میں موجود امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے فرزند کے خلاف جرائم کے ارتکاب کا ارادہ رکھتی ہے، اور آخر کار امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند مصطفیٰ خمینی کو شہید کر ہی دیا گیا۔ جب لوگوں کو ان کی شہادت کی خبر ملی تو انہوں نے اپنی پوری طاقت سے اس پر رد عمل ظاہر کیا اور ان کے لیے ایصال ثواب اور سوگواری کی مجالس برپا کی۔ اس طرح سے شاہ کی حکومت پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اس کے بعد جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ انقلاب کے لیے زمین ہموار ہو چکی ہے اور لوگ شاہ کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے تیار ہیں، تو وہ میدان عمل میں اترے۔ انہوں نے جنوری 1978 سے فروری کے درمیان لوگوں کو اس طرح متحد کر دیا کہ انہوں نے ایک انتہائی مضبوط فوج کی مالک 2500 سالہ شہنشاہی حکومت کو، جسے تمام بڑی طاقتوں کی بھرپور حمایت حاصل تھی، سرنگون کر دیا۔ اس وقت شاہ کی حکومت کو امریکہ، سوویت یونین، برطانیہ، اسرائیل اور بہت سے مغربی ممالک کی پوری حمایت حاصل تھی، تاہم امام خمینی نے عوام کے سہارے سے ان تمام طاقتوں کو شکست دے دی۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ امام خمینی کو اتنی زیادہ قوت کیوں حاصل تھی؟ میرے خیال میں امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ ایک ایسے قائد اور رہنما تھے جن کی شخصیت کے تمام پہلوؤں اور لوگوں کے درمیان ان کے مقام اور حیثیت نے اکٹھا ہو کر عوام کو میدان عمل میں اتار دیا تھا۔ شخصیت کے لحاظ سے امام خمینی ایک انتہائی شجاع انسان تھے، اور حقیقت میں ایران کی تاریخ میں امام خمینی کی شجاعت کی نظیر نہیں ملے گی۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کبھی بھی کسی سے خوف زدہ نہیں ہوئے، یہاں تک کہ ان کے دشمنوں نے بھی اپنی کتابوں میں اس بات کا اعتراف کیا ہے اور کہا ہے کہ آیت اللہ خمینی اس وجہ سے کامیاب ہوئے کہ وہ اپنے مد نظر اہداف کے لیے جان دینے تک کے لیے تیار تھے، اور شاہ اس وجہ سے شکست کھا گیا کہ وہ اپنی ہی حکومت کے لیے اپنی جانب سے اظہار پیش کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔
جو بات واضح ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی انقلاب کی جڑیں امام خمینی کے نظریات اور سیاسی آرا کے سب سے بنیادی اصولوں پر استوار تھی، یعنی دین اور سیاست کا ایک دوسرے سے جدا نہ ہونا، اسلامی حکومت کی تشکیل کے لیے جد و جہد کا وجوب، اور امام زمانہ علیہ السلام کے زمانے غیبت میں حکومت کے واحد جواز کے عنوان سے ولایت فقیہ کے اصول پر تاکید۔
در جهان انقلاب
دنیا میں رائج مفہوم کے برخلاف ایران کے اسلامی انقلاب، حتیٰ اس کے قائد یعنی قائد انقلاب اسلامی کی خصوصیات بالکل الگ ہیں۔ ہمارے انقلاب کا قائد لوگوں کے سامنے پیشوا اور کمانڈر نہیں ہے، بلکہ وہ امام ہے۔ امامت اسلام میں قیادت کی خاص قسم ہے جس کی اپنی مخصوص تعریف ہے، وہ قوم کے درمیان سے اور قوم کے ساتھ ہوتا ہے اور قوم کا ہم زبان ہوتا ہے۔ امام تمام افراد کی ترقی و پیش رفت کے لیے انہیں ساتھ لے کر چلتا ہے۔ آیت اللہ جوادی عاملی کے الفاظ میں امام سورج کی مانند ہوتا ہے، تمام سیاروں کی اپنی مستقل حرکت ہوتی ہے، تاہم اسی کے ساتھ ان کی ایک اجتماعی حرکت بھی ہوتی ہے۔ قیادت کی یہ قسم کسی ایک شخص کے طاقتور ہونے اور دوسروں پر اس کے تسلط نیز اس کی بے چون چرا پیروی کا باعث نہیں ہے۔ اگر انسان اس قسم کی قیادت دنیا کے سامنے پیش کرے تو یقینی طور پر اس کا بہت اثر پڑے گا۔ اسی طرح سے ہمارا حکومتی مسئلہ ہے، دنیا میں کون سی ایسی حکومت ہے جو عادل ولی فقیہ کے زیر نگرانی ہے؟ اسلامی جمہوریہ کے علاوہ ایسی کون سی حکومت ہے جو یہ بات کہتی ہو کہ ہر ملک کی قوم کو اس کے عوام کو اپنے دینی عقائد کے ساتھ حکومت کا حق حاصل ہے، چاہے ان کا دین کوئی بھی ہو۔ عوام کو یہ حق حاصل ہے کہ ڈکٹیٹر، بادشاہ، عامر، حکمران، سربراہ یا جو بھی نام دے دیا جائے اس کے بجائے ایک ایسے شخص کا انتخاب کریں جو ان کا ولی ہو، یعنی عوام کا دوست اور بھائی ہو، لوگ اسے چاہتے ہوں اور وہ لوگوں کو چاہتا ہو۔ بالکل امام خمینی کی مانند کہ لوگ ان میں اپنا عکس دیکھتے تھے اور اپنے اندر ان کی تصویر پاتے تھے، لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے تقریباً 26 برسوں تک امام خمینی کے ساتھ مل کر کام کیا۔ جس دن وہ جلا وطنی کے بعد ایران پہنچے تو ان کا بے نظیر استقبال کیا گیا، اور جس دن ان کا انتقال ہوا تو لوگوں نے انہیں عدیم المثال طریقے سے الوداع کہا۔ اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ امام خمینی کے تئیں اپنے پیار اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔
ابراز احساسات میں بنائیں۔